الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں پہلی مرتبہ اس مسجد میں حاضر ہوا ہوں، اور جمعے کے اس اجتماع میں قرآن و حدیث کی بات کہنے کا مجھے موقع عطا ہوا. سیرت کے حوالے سے خاص طور پر مجھ سے کہا گیا تھا کہ قانون تحفظ ناموس رسالت، یہ جو آج کل کا ایشو ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی. موضوع اگرچہ بہت اہم بھی ہے اور بہت تفصیل طلب بھی ہے، لیکن وقت میرے پاس کم ہے، میں کچھ اشاروں میں ہی بات کر سکوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مقام رسالت ہے کیا. اصولی بات یہ سمجھیے، اس لیے کہ آج کل وہ لوگ، وہ عناصر، وہ دانشور جو اس قانون تحفظ ناموس رسالت کے خلاف بات کر رہے ہیں اور عوام کے اندر غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، انہی کو موقع ہے ٹی وی چینلز کے اوپر، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ اصل پلاننگ کیا ہے. لیکن ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ نے، جو خالق کائنات نے اپنے نبی اور رسول کو عطا فرمایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن حدیث صرف اس کو مانیں گے جو ہمارے خیال میں قرآن سے مطابقت رکھتی ہوگی، اور جو ہماری دانش میں قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن نے مقام دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ لوگ اس مقام کو تسلیم کرنے سے انکاری. مقام رسالت کیا ہے؟ ان کے نزدیک رسول کی حیثیت ایک ڈارک کے ہرکارے کی ہے، تو ناچے وہ یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ کسی بڑی شخصیت کی، کوئی بڑی اہم، اس کی طرف سے کوئی چٹھی آئے، کوئی مراسلہ آئے، کوئی پیغام آئے، تو اصل اہمیت اس پیغام کی ہوتی ہے یا لانے والے ڈاک کی ہرکارے کی. ان کا یہ سوال جو ہے اصل میں مقام رسالت کی نفی ہے، بلکہ توہین تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جڑیں جا پہنچتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پیغامبر تھے، پیغمبر، لیکن آپ کی حیثیت اللہ کے نمائندے کی ہے، ڈاک کی ہرکارے کی نہیں. چھ رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے. جب ان رسولوں کی قوموں نے رسولوں کا انکار کیا، تکذیب کی، جھٹلایا، رسولوں کی توہین کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، رسول کو اور اس کے چند ساتھیوں کو بچا لیا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، شہنشاہ ارض و سماوات کے سفیر ہیں، اور سفیر کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اس کو ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے، وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جس ہستی نے اس کو بھیجا، اور اس کی توہین اصل میں اس شہنشاہ کی توہین ہے. چنانچہ یہ وہ اہم حقیقت ہے جس کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. چھ کے چھ رسولوں کا معاملہ آپ دیکھیں گے قرآن میں یہی ہے، رسول بچا لیے گئے، پوری قوم یہاں تک کہ بچہ بچہ عذاب ہلاکت سے دوچار ہوا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ ڈالی. اب یہ تو معاملہ ہے تمام رسولوں کا، اور خاتم النبیین، آخر المرسلین، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کسی کو شک ہے کہ وہ محبوب رب العالمین ہے؟ اس میں کوئی شک ہے؟ رحمت للعالمین کا لقب کسی مسلمان عقیدت مند نے نہیں دیا، شہنشاہ ارض و سماوات کا دیا ہوا خطاب. آپ کا مقام بہت اونچا، لہذا ذرا سی بھی شان میں گستاخی کی، یہاں تک کہ سورہ حجرات میں مسلمانوں سے کہہ دیا گیا، ابھی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان دیکھنا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کر بیٹھنا. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان سے اس انداز سے بلند آوازی کے ساتھ گفتگو نہ کرنا جیسے کہ آپس میں کر بیٹھتے ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر کہیں تم سے یہ نادانستہ طور پر بھی یہ خطا سرزد ہو گئی، توہین کی نیت نہیں بھی تھی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال ہبط ہو جائیں گے، نیکیاں برباد. اتنی احتیاط، اتنا اونچا مقام، اور وہ بات صحیح ہے جو بھی کہا جس نے کہا کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے، وہ شہنشاہ ارض و سماوات ہے، الغنی ہے، الحمید ہے، کوئی اس کا کفر بھی کرے کچھ، اس کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کوئی اس کے مقام کو گھٹا سکتا ہی نہیں. خدا کے معاملے میں کبھی جذباتی طور پر اونچ نیچ ہو بھی جائے تو وہ معاف کر دے گا، لیکن محمد رسول اللہ، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں نادانستہ گستاخی بھی اللہ کو برداشت نہیں. تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ڈاک کے ہرکارے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی اور آپس میں جیسے گفتگو کرتے ہو اسی طرح بے احتیاطی سے گفتگو کر بیٹھے، تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں احساس تک نہ ہوگا، شعور تک نہ ہوگا، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی اور نتیجہ کیا نکلا ہے. قرآن نے یہ مقام دیا، لیکن یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حقیقت میں منکر رسول ہیں، منکر سنت ہیں، منکر حدیث ہیں، حقیقت کے اعتبار سے قرآن کے بھی منکر ہیں، اس لیے کہ جو مقام اللہ نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن میں دیا ہے، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تذکرہ نہیں ہے واضح الفاظ میں کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اب یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا آپ نے اس پر غور کیا؟ اس کا مطلب ہے دین کی بات صرف وہ ہے جو قرآن میں واضح طور پر آئے گی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کے اقوال ہیں، جو آپ کے احکامات ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے. قرآن کیا مقام دے رہا ہے اللہ کے رسول کو؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ نبی جو تمہارے درمیان ہیں، جو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو کچھ وہ فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے وحی کردہ ہے. چنانچہ ما آتاکم الرسول فخذو، رسول جو چیز تمہیں دیں، جو بتائیں، دین کی یہ تعلیم ہے، یہ کرنا ہے، فخذو اسے تھام لو کہ یہی اصل دین ہے. وما نہاکم عن، اور جس سے وہ روک دیں. تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اس قرآن میں بھی وحی نازل ہوئی ہے کہ نہیں، وہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ تو ہے ہی اللہ کی طرف سے وحی، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، لیکن یہ لوگ اس کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں. وما نہاکم عن فانتہوا، جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ. رسول کی اطاعت مطلق ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، ساری اتھارٹی اللہ نے ان کو دی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. یہ ساری میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے ان آیات کے منکر، حقیقت کے اعتبار سے قرآن مجید میں ہدایت ہے، بعض جگہ اشارے ہیں. نبی کا کام کیا ہے؟ لتبین للناس ما نزل الیہم، سورۃ النحل میں فرمایا وانزلنا الیک الذکر، اور اے نبی ہم نے نازل کر دیا ہے الذکر آپ کی طرف. لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا آپ اس کی وضاحت کریں، اس کی تشریح بیان کریں، کہیں اشارہ ہے اس کو کھول کر بیان کریں، کہیں رمز کے انداز میں بات کی گئی ہے اس کی تفصیل بیان فرمائیں. قرآن مجید میں بے شمار اشارات ہیں. ابھی سورہ حجرات کا یہ مقام، ذرا سی گستاخی بے ادبی میں بھی ہو گئی تو کیا ہوا، نادانستہ طور پر ہو گئی تو ساری نیکیاں غزائے، اور اگر دانستہ ہو جائے اس کے لیے اشارہ ہے. سورہ احزاب میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ کے جو اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں ان کی جناب میں، ان پر اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے انتہائی ذلت آمیز عذاب تیار رکھا ہے. دیکھیے یہ الفاظ ہے لعنہم اللہ، کہیں کہیں قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہو جھوٹوں پر. اب یہ ایک دعائیہ اور انشائیہ انداز ہے، لعنت ہو گئی یا نہیں اس کی وضاحت نہیں. یہ لوگ جو جھوٹے ہیں یہ لعنت کے مستحق ہیں. یہاں فرمایا جو اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں لعنہم اللہ، ان پر اللہ نے لعنت کر دی دنیا میں بھی اور آخرت میں، ہر خیر سے محروم، اور جس پر لعنت کر دی جائے آخرت میں تو سخت ترین اور ذلت آمیز عذاب ہے. دنیا میں کیا ہوگا اس کی وضاحت اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے کر دی. چنانچہ بے شمار احادیث سے ثابت ہے آپ نے گستاخ رسول کو قتل کروایا ہے. اب موقع تو نہیں ہے میرے پاس، یہ پورا مسودہ موجود ہے جس میں بے شمار سیرت سے واقعات ہیں، احادیث مستند. فتح مکہ کے موقع پر عام اعلان ہو گیا تھا معافی کا، لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، وہی بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہی تھی، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم نے جو زیادتی کی معاف. سارے اہل مکہ کو یہ پیغام چلا گیا، لیکن جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی تھی، آپ کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، توہین آمیز کلام اشعار کہے تھے، انہیں نہیں چھوڑا گیا. ان میں سے ایک بدبخت وہ تھا ابن خطل، اسے معلوم تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ ایسا شریر انسان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، اور دو لونڈیاں تھیں اس کی، اور وہ اشعار جو ہیں حجب کے اشعار، توہین آمیز اشعار وہ گا گا کے لوگوں کو سنایا کرتی تھی. فتح مکہ کے دن معلوم ہوا کہ وہ بیت اللہ کے پردوں کے پیچھے جا کے چھپ گیا. حضور کو خبر ہوئی، بتایا گیا، آپ نے فرمایا جہاں پاؤ اس کو قتل کرو. اور جس جگہ وہ اسی مقام پر بیت اللہ کے پردوں میں لپٹا ہوا وہاں اسے قتل کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. قرآن نے اس کے لیے لعنت طے کر دی ہے اور یہ بتایا کہ توہین اللہ کو قطعاً برداشت نہیں ہے, اس کے لیے دنیا میں سزا, اس کا ذکر سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور پوری امت کا اس پر اجماع رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا موت ہے, قتل. اور بھی بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں. کعب بن اشرف کا ذکر ہے, یہودی تھا, گستاخ رسول تھا. آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کی خبر لے اس کی ان حرکتوں کے اوپر. اور پھر محمد بن مسلمہ جو ہیں وہ گئے, وہ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے ان کو رخصت کیا, دعائیں دے کر رخصت کیا. ایک گروپ ساتھ گیا, وہ بہت بڑا یہودی ایک سرمایہ دار بھی تھا اور بہت سازشی کردار تھا, اسلام کا بڑا دشمن, گستاخ رسول, اور اس کو قتل کیا گیا آپ کے حکم پر. ایک نابینا صحابی تھے, ان کی ایک لونڈی تھی اور اس سے ان کی اولاد بھی تھی, ام ولد, اور وہ انہیں اپنی اس ام ولد کی حیثیت بیوی کی ہو جاتی ہے, بڑے محبت تھی, لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی. چنانچہ ایک موقع پر اس کی بات جب اس کی زبان سے کوئی ایسی بات انہوں نے سنی تو انہوں نے اسی وقت اس کو قتل کر دیا. اور بعد میں جب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے ان کے لیے مدح کے الفاظ کہے. یہ نہیں ہے کہ تمہیں کس نے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دی تھی, کس نے تمہیں یہ کہا تھا, کیسے تم نے یہ کر دیا. مدح فرمائی اور فرمایا کہ اب یہ جو قتل کیا گیا ہے اس پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوگی, کوئی معاوضہ وغیرہ نہیں ہوگا, یہ ہدر ہے, یہ خون رائیگاں گیا, اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا. اس طرح کے بیسیوں واقعات. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جب دین کی دعوت کے حوالے سے حکم تھا کفو ایدیکم, مکی دور میں مسلمانوں کو کہا گیا تھا ادفع باللتی ہی احسن, اور ویسے بھی آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ تو یقیناً بخش دیتے, معاف کر دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ نافذ کریں گے تو معلوم ہوگا نا یہ قانون ہے. آپ معاف کرتے رہے ہیں شروع میں مکہ میں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہی سرداران قریش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے بدر کے میدان میں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی, 70 قتل ہوئے. اور دو ایسے تھے, نظر بن حارث اور عتبہ ابن ابی معیط, یہ بھی گستاخ رسول تھے, سرداران قریش میں سے تھے. یہ ان 70 میں شامل تھے کہ جنہیں قیدی بنایا گیا تھا. اور ان 70 قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا آپ جانتے ہیں, یہ سیرت کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی جان بخشی کر دی مختلف حوالوں سے, لیکن وہ دو جو گستاخ رسول تھے انہیں پھر آپ نے قتل کروایا. تو مکی دور میں جن جنہوں نے گستاخیاں کی تھی ان کا معاملہ تو صاف ہو گیا تھا غزوہ بدر تک, ایک ابو لہب باقی بچا تھا, وہ غزوہ بدر میں نہیں گیا تھا, لیکن اس کے ساتھ پھر جو معاملہ ہوا غزوہ بدر کے فوراً بعد, وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ شدید اس کے بدن سے بو آتی تھی اور لوگ اس سے پرے رہتے تھے, اور انتہائی ذلت آمیز انداز سے جو ہے اس کی موت واقع ہوئی ہے کہ اس کے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں گئے اور اس کو جو ہے وہ دھکیل کے اور پتھروں سے جو ہے اس کو ڈھک دیا گیا ہے دور سے پتھر پھینک کر. یہ انجام ہوا ہے گستاخان رسول کا. اور جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی اس کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کروایا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے, نافذ کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اس کے اندر ابہام پیدا کرنا یہ اصل میں یہودیوں کی سازش ہے, اور خاص طور پر پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا اسلامی تشخص جو عالمی اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کی نگاہوں میں بری طرح کھٹکتا ہے. ہمیں اس اسلام کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے بدقسمتی سے، لیکن وہ بہت خائف ہے اور اس کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. جو پچھلے 8 سال گزرے ہیں آپ کو یاد ہے مشرف کے دور حکومت میں، اسی اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے 2 اصطلاحات لائی گئی تھی، انلائٹنمنٹ اینڈ ماڈریشن، روشن خیال. روشن خیالی والا اسلام، سافٹ امیج اسلام کا جو ہے وہ ہمیں لانا چاہیے، وہ اسلام تو یہود و نصارہ کے لیے قابل قبول ہو. اور ظاہر بات ہے کہ جو اسلام انہیں قابل قبول ہے وہ کبھی بھی حقیقی اسلام نہیں ہو سکتا، نیور، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور جو ان کے ملت کی پیروی کر رہے ہیں دیکھیں وہ ان سے کتنے راضی ہیں. ان کی ملت کی پیروی کرنے والوں سے کس طرح جو ہے وہ پورا ویسٹ خوش ہے، انہیں ہیرو بنایا جا رہا ہے، وہ حاصل انسانیت ہے ان کے نزدیک، جو اصل میں انسانیت کے نام پر دھبا ہیں، کلنگ کا ٹیکا. پاکستان کے معاملے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہیں. ایک ہے قرارداد مقاصد جو ہمارے دستور کا حصہ ہے، جس میں تسلیم کیا گیا کہ حکمرانی سوورنٹی صرف اللہ کی ہوگی، اور اس کی تشریح میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اگرچہ یہ صرف لکھا ہوا ہے، عملاً جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ڈوب مرنے کا مقام، منافقت کی انتہا ہے، انتہا. چنانچہ قرارداد مقاصد کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی شوشہ اٹھایا جاتا ہے، اس کو آئین سے نکالا جائے اور اس کو پوری دنیا میں جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس سوچ کو. پھر یہاں حدود آرڈیننس جو نافذ ہو گئے تھے ایک دور میں، اس کے پیچھے لٹ لے کر پڑی ہے مغربی دنیا، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں، اور ہمارے ہی میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب ایجنٹ ہیں اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اخبار نے کس طریقے سے وہ ایک مہم شروع کی تھی حدود آرڈیننس کے حوالے سے، ذرا سوچئے ایک صفحے کا اشتہار، اور پھر ان کا چینل جو ہے جو اس کے اندر جو کچھ کیا گیا، الٹیمیٹلی کیا ہوا، حدود آرڈیننس ختم کر کے تحفظ حقوق نسواں بل لایا گیا. یہ ہمارے اسلام دشمن طاقتیں جنہیں قرآن نے پہلے دن کہہ دیا تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہود اور نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. یہ مسلسل سازشیں اس وقت بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ان کی یہ سازشیں تھی اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے بدقسمتی سے، اور یہ ہماری دینی طبقات کی بہت بڑی شکست ہے. پاکستان میں تمام مسالک کے تمام علماء نے 100% علماء نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ یہ جو تحفظ قانون نسواں بل لایا گیا ہے حدود آرڈیننس کی جگہ، یہ قرآن و سنت کے صریحاً خلاف ہے، اور یہ اصل میں زنا کا اور بے حیائی کا ایک لائسنس. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ہمارا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو معلوم ہے ہماری پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا، کس شان سے منظور کیا، تمام علماء تمام دینی مسالک کے لوگ کہہ رہے ہیں خلاف قرآن و سنت ہیں، اور اس وقت کے مفتی اعظم شوکت عزیز صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ عین قرآن و سنت کے مطابق، ڈھٹائی کی انتہا. اور ان کی آواز میں آواز ملا کر مشرف صاحب بھی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن ہم تو بغیرت بنے رہے نا، ہم نے تو وہ اسمبلیاں نہیں چھوڑی، وہیں پر رہے، اور یہ بل پاس ہوا. اب تیسرا معاملہ کیا ہے، یہ تحفظ قانون رسالت 295C، یہ کھٹک رہی ہے ان کی آنکھوں میں، اور انہیں معلوم ہے کہ اس امت کے جو جذباتی معاملات ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، ادب، احترام یہ ایسی شے ہے کہ جو ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا تھریش ہولڈ لیول اونچا کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی خاکے چھاپے جا رہے ہیں، ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، کچھ عرصہ وقفہ دے کے پھر چھاپے جا رہے ہیں، لوگ عادی ہو جائیں۔ یہ جذبات جو ہیں یہ ٹھنڈے پڑتے چلے جائیں وقت کے ساتھ ساتھ، بڑی پلاننگ سے کام ہو رہا ہے۔ اسی سے وہ نبض بھی چیک کرتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کس پوزیشن میں ہے، اور جو یہود جو سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے ادرو قرآن، اور جو اس وقت شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں زمین پر، ان کی پلاننگ ہے مسجد اقصی کو مسمار کر کے اور تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا، ہیکل سلیمانی اثر نو اس کی بنیادوں پر تعمیر کرنا۔ لیکن انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین تین مقامات میں سے ایک ہے وہ مسجد اقصی، لہذا کتنا دمخم ہے، ان میں مذہبی جذبات کتنے باقی ہیں، دین سے تو دور ہیں، ایک معاملے میں بہت کامیاب ہیں وہ، 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نافذ اور قائم نہیں ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی اور ہماری بہت بڑی ناکامی، بہت بڑی ناکامی۔ لیکن کچھ اعتبارات سے انہیں خطرہ ہے ابھی بھی، ان کے ایجنڈے کے رستے کی رکاوٹیں ہیں، اور 295C کا معاملہ بھی اسی قسم کا ہے، کیونکہ اگلا قدم ان کا ہے، اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، جو لوگ بھی اندر کے حالات سے واقف ہیں انہیں خوب معلوم ہے، اگلا قدم ہے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی جو ہمارے دستور میں ترمیم آئی تھی 1974 میں، اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ بل منظور ہوا تھا اور پھر آئین کا حصہ بنا، اسے انڈو کرنا، اسے کالعدم کرنا، یہ اصل میں ایجنڈا ہے، اس لیے کہ اسلام کے خلاف جس کو وہ سب سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، جس عنصر کو مسلمانوں کی صفوں میں داخل کر کے، وہ قادیانی ہیں، اور جب تک انہیں ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا کہ یہ غیر مسلم ہیں، اس وقت تک انہیں بڑی آزادی حاصل تھی اور وہ اپنے تمام ایجنڈے کو پورا کر رہے تھے۔ اب مشکلات آ رہی ہیں، تو پاکستان کے اس اسلامی تشخص کو یہی تھوڑی چیزیں سے باقی رہ گئی ہیں، باقی پاکستان میں اسلام کہاں ہے؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ اس سے بھی کم ہے جو انڈیا میں ہے۔ صرف ایک جملے میں اشارہ کروں گا، وہاں آئلی قوانین ابھی تک اسلامی محفوظ ہیں، مسلمانوں نے اس کے خلاف تحریک اٹھائی تھی جب آئلی قوانین پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ باقی تو ظاہر ہے کہ سیکولر ریاست ہے، لیکن فیملی لاز، آئلی قوانین، معاشرتی قوانین مسلمانوں کے آج بھی انٹیکٹ ہیں، اور جو اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے ان میں 1962 سے وہ آئلی قوانین نافذ کیے جو ایک منکر حدیث نے، غلام احمد پرویز نے مرتب کیے تھے، اور مارشاء اللہ کے ڈنڈے کے زور پر ایوب خان نے نافذ کیا تھا 1962 سے، وہی چلے آ رہے ہیں۔ یہاں کے مسلمانوں کو تو اسلامک فیملی لاز بھی میسر نہیں ہیں، فسکل لاز تو دور کی بات ہے، اور دوسرے جو ہیں قانونی اور ریاستی امور دور کی بات ہے، بنیادی آئلی فیملی لاز اس میں انڈیا ہم سے آگے، انڈیا کے مسلمان ہم سے بہتر ہیں۔ بہر کیف، لیکن یہ جتنا کچھ بھی اسلام ہے، جو بھی اس کا تشخص اسلامی تشخص ہے، اس کو وجود کو مٹانے کے لیے یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بڑی فنڈنگ ہے، بہت گہری پلاننگ ہے، گہری سازش ہے، اور اس کے اعلی کار جو بن رہے ہیں وہ آپ کو سب کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کا کیا تعلق ہے دین کے ساتھ، جو کچھ ہے وہ سامنے ہے۔ لیکن یہ باتیں جو غلط فہمی پھیلائی گئی، وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک غلط فہمی کے حوالے سے میں وضاحت کرتا چلوں۔ ایک بات بڑی شد و بد سے بیان کی جاتی ہے کہ 295C کا جو ہے استعمال بڑا غلط ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ ناحق اس جرم میں ملوث کیا جاتا ہے، تو اس کے غلط استعمال کو روکا جائے، اس کے لیے اس قانون کے اندر کوئی ترمیم کی جائے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے یہ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب سے سنا ہے ایک سے زائد مرتبہ، لاہور میں مجھے موقع ملا بعض ایسی مجلسوں میں، علمی مجلسوں میں شرکت کا، کہ جہاں علمی اعتبارات سے جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان پر گفتگو ہوئی، جسٹس نذیر صاحب نے بتایا کہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے جو میئرز دیے گئے ہیں، جو اقدامات کیے گئے ہیں، اس سے زیادہ آگے جانے کی کوئی امکان ہی نہیں، کوئی تجویز کر ہی نہیں سکتا. وہ کیسے؟ اس کے خلاف، کسی کے خلاف توہین رسالت کا پرچہ عام ایس ایچ او کسی تھانے میں نہیں کاٹ سکتا. ایس پی کی سطح پر پہلے تحقیقات ہوں گی، اور ایس پی ہے جو مجاز ہے اس کی ایف آئی آر کٹوانے کا، اس سے نیچے نہیں کاٹی جا سکتی. نمبر ون. اب کیا آپ کے خیال میں ایس پی اگر یہ بھی ناکافی ہے تو پھر وزیر اعلی یا گورنر خود کرائے گا، یا یہ کام صدر پاکستان کو تفویض کیا جائے گا؟ انتظامی طور پر اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایس ایچ او کو اختیار نہیں ہے، ایس پی کو ہے. نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ ہمارے جو تعزیرات پاکستان قوانین ہیں 194، اس میں یہ لکھا ہے اور اس کی روح سے یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر غلط الزام لگاتا ہے توہین رسالت کا، اور مقدمے کی تفتیش کے دوران ثابت ہو جائے کہ الزام غلط لگایا گیا، تو اس الزام لگانے والے کے لیے عمر قید کی سزا ہے. اور اگر بالفرض غلط الزام کی بنیاد پر اور ساری قانونی کاروائیوں کے باوجود بھی ایک شخص کو غلطی سے سزا دے دی گئی، ملزم کو سزا دے دی گئی، قتل کر دیا گیا اس جرم کی پاداش میں، بعد میں کوئی ثبوت ایسا سامنے آ گیا کہ یہ الزام جھوٹا تھا، تو الزام لگانے والے کے لیے بھی موت کی سزا ہے. اب اس سے آگے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں اور کیا امپروومنٹ کریں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ اب اس کا غلط استعمال ہو؟ چنانچہ یہی وجہ ہے. اور پھر اس میں اضافی طور پر شک کا فائدہ اگر ہے 0.1% بھی ہے، تو یہ سزائے موت نہیں دی جاتی. چنانچہ آج تک پاکستان میں کسی بھی توہین رسالت کے مرتکب ملزم کو سزائے موت نہیں دی گئی. پھر کہتے ہیں غلط استعمال ہو رہا. تو یہ خام خواہ کا پروپیگنڈا ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کو ایسا بنا دیا جائے کہ یہ بالکل 295 سی جو ہے انفیکٹو ہو جائے. اور چونکہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو جسٹس صاحب نے ہمیں بتایا، ہمارے علماء بھی جاتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے، وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، اس لیے کہ پروپیگنڈا اتنی زور کا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے. جب اس کی قوالی کی جائے گی تو عام آدمی بھی جو ہے وہ بھی سمجھے گا کہ واقعی کو ایسا ہو رہا ہے. جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس دور کا سب سے بڑا جھوٹ. تو باہر کیف یہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، اور خاص طور پر آئین پاکستان کے حوالے سے بھی میں نے ایک وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں بھی ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل میں ایک اعتبار سے تو توہین ہم سارے ہی کر رہے ہیں، وہ انڈائریکٹ توہین ہے. دنیا کے لیے اعلیٰ ترین نظام لے کر آئے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس نظام کو اپنے اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 96% یہاں مسلمان ہیں، شریعت کہاں ہے؟ اللہ کا دین کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا آئلی قوانین غیر اسلامی ہیں. تحفظ حقوق نسواں بل کے بارے میں تمام علماء کہتے ہیں قرآن و سنت کے سرین منافی ہے، کہ نافذ ہے. یہ ہے، اس کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں. یہ جو جذبہ ہے، الحمدللہ یہاں کراچی میں بہت بڑی ریلی ہوئی ہے، تو یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو اب صحیح رستہ دکھانے کی ضرورت ہے. ان سب کی سازشوں کا اصل جواب یہ ہے، وہ یہود و نصارہ ہوں، عالمی طاقتیں، اصل جواب ہے کہ ہم اللہ کا دین قائم کر کے دکھا دیں، وہ ہے جواب. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف پیش رفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.